.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम जो नात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मुहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.dasquran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم।
آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے جس سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور ذکر وہی غزوہ احد کا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم ما اصابتکم مصیبت، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، جس سے دوگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے، قل تم انا ہذا، تو تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ اولما اصابتکم مصیبت، اس میں حمزہ جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان کو ہر صورت میں فتح حاصل ہونی چاہیے اور کامیابی اور عزت ملنی چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ فتح اور عزت کے اسباب اختیار کرے یا کہ اختیار نہ کرے، اس کا صرف مسلمان ہونا گویا کہ کامیابی کے حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا، جن کی یہ سوچ تھی، ایسے لوگوں کو احد کی شکست سے بڑا دھچکا پہنچا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمان ہونے کے باوجود اور ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود ہمیں شکست ہو گئی، اور منافقین نے بعض مسلمانوں کے اندر پائے جانے والی اس سوچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ دیکھو اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی، ہم حق پر ہوتے تو ہمیں یقیناً کامیابی ملتی۔ تو ہمیں شکست کا ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے اور ہم حق پر نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن اس سوچ کی تردید کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ مصیبت صرف تمہیں نہیں پہنچی، مصیبت غزوہ بدر میں کفار کو بھی پہنچ چکی، بلکہ تم سے دو گنا مصیبت، اس لیے کہ ان کے 70 گرفتار بھی ہوئے اور 70 قتل بھی ہوئے، اور بڑے بڑے نامور سردار، تمہارے تو صرف 70 شہید ہوئے ہیں، ان کے 70 گرفتار ہوئے اور 70 قتل ہوئے۔ یہ مت سوچو کہ مصیبت صرف کافر کو پہنچے گی، مسلمان کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، ناکامی صرف کافر کے مقدر میں ہے، مسلمان ناکام نہیں ہو سکتا، یہ مت سوچو۔ اگر دنیا میں کامیابی کے ظاہری اسباب کافر اختیار کرے گا تو کامیابی اس کو ملے گی، اور اگر کامیابی کے اسباب مسلمان اختیار کرے گا تو کامیابی مسلمان کو ملے گی۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، لیکن دنیا میں اللہ پاک نے نتائج کو اسباب سے وابستہ رکھا ہے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں اس پر بحث ہو چکی کہ بعض لوگ کھیل کے میدان میں بھی کامیابی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو نمازی ہے اور جو حاجی ہے اور جو پرہیزگار ہے اسے کھیل کے میدان میں کامیابی ملنی چاہیے، اور اگر اسے شکست ہو جائے تو معاذ اللہ اس کی وجہ سے ایسی ایسی باتیں بھی لوگوں نے کہہ دی کہ اس شکست کے اسباب میں نماز کو بھی دخل حاصل ہے۔ تو دنیا میں کامیابی کے جو اسباب ہیں اللہ پاک نے الگ رکھے ہیں، دکان کی کامیابی کے اسباب ہیں، فیکٹری کے کامیابی کے اسباب ہیں، صنعت و حرفت کی کامیابی کے اسباب ہیں، کاشتکاری کے کامیابی کے اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ صرف اپنے مسلمان ہونے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ چاہے میں معاذ اللہ دکان میں جھوٹ بولوں، خیانت کروں، ملاوٹ کروں اور گاہکوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤں اور نمبر دو کام کروں اور ڈھنگ سے دکانداری نہ کروں، میری دکان کو چلنا چاہیے اس لیے کہ میں چلا لگا کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ میں تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوں، اور اس لیے کہ میں اشراق پڑھ کے بیٹھا ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن اس سوچ کی تردید کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن نے سب سے طویل تبصرہ جو کیا ہے وہ غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے، باقی غزوات پر اتنا طویل تبصرہ نہیں کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان فتح و شکست کے جو اسباب ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ احد میں بھی آپ دیکھیں تو ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن پھر اپنی ہی بعض کمزوریوں کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو ان کو بھی تو مصیبت پہنچی، بلکہ تم سے دگنی مصیبت۔ پھر یہ کہ تمہیں تو مصیبت پر اجر و ثواب کی امید ہے، انہیں مصیبت پر اجر و ثواب کی کوئی توقع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو مصیبت ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم پوچھتے ہو قل تم انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، اس لیے کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، پھر آپس میں جھگڑا کیا میدان جنگ کے اندر، جھگڑ بڑھے، اپنے امیر کی مخالفت کی، امیر تمہیں کہتے رہے اس درے کو مت چھوڑو، تم نے جھگڑ کر چھوڑ دیا۔ تیسرے نمبر پر تم نے کم ہمتی دکھائی، میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ تم مال غنیمت کے پیچھے لپکنے لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ تو یہ شکست کے اسباب خود تمہارے اندر پائے جاتے تھے، یہ شکست تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ، معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھاؤ کہ ان کی وجہ سے شکست ہو گئی یا دین کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ قل ہوا من عندی انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، اگر تم شکست کے اسباب اختیار کرو گے تو شکست ضرور ہوگی۔ یہ مت سمجھو کہ شکست کے اسباب اختیار کرو اور پھر تمہیں فتح حاصل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ مدد کرتا ہے ان کی جو اپنی خود مدد کرتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے ان کی جو مدد والی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، یہاں ایک تیسری بات ذکر کی جا رہی ہے، ایک حکمت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں دو جماعتوں کے ٹکراؤ کے دن جو مصیبت پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ منافقوں کو بھی ظاہر کر دے۔ لفظی معنی تو بنتا ہے کہ اللہ جان لے، لیکن اللہ تو پہلے جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، ہم کیا ہیں، مخلص ہیں یا منافق ہیں، مومن ہیں یا ریاکار ہیں، اللہ پاک تو جانتا ہے، لیکن یہاں معنی ہے اللہ ظاہر کر دے، اللہ دنیا کو بھی بتا دے دیکھو یہ مومن ہیں اور یہ منافق ہیں، اور اللہ امتیاز کر دے، ایمان والوں کو الگ کر دے اور منافقوں کو الگ کر دے. تو یہ بہت بڑی حکمت، جماعت کی تطہیر، جماعت کی صفائی، کہ جماعت کے اندر سے منافق لوگ وہ نکل جائیں اور صرف وہی باقی رہ جائیں جو ہر قسم کے حالات میں ساتھ دے سکتے ہیں اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں. اور ثابت قدم رہنے والے اور مخلص کون ہیں؟ جو کہ کسی حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں شک نہ کریں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا. اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم الصادقون، یہ ہیں سچے مومن. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ منافقوں کو بھی جان لے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، یا کم از کم دفاع کرو. لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو تمہاری جمعیت کو دیکھ کر اور ہماری کثرت کو دیکھ کر دشمن پر روک پڑے گا، تو دفاع ہو سکے گا تمہاری تعداد کی وجہ سے. ان سے کہا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے. یہ بات کہی، اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. ہمارا خیال ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کا لشکر مکہ سے آئے جنگ کے لیے، اور کیا کہہ رہے کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا جنگ کے ہونے کا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہمارا خیال یہ کہ جنگ نہیں ہوگی. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ منافقوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جنگ جانتے ہوتے، اگر ہمیں لڑنے کا طریقہ آتا ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ ضرور دیتے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے کہی استہزاء کے طور پر، تم ہماری رائے نہیں مانتے، ہماری بات نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جنگ کا طریقہ نہیں آتا، جنگ کا طریقہ تو صرف تم کو آتا ہے، لہذا ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. اللہ فرماتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. جب ایسی باتیں کہہ رہے تھے تو یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں تو کچھ اور ہے، حضور کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت اور کفر کا خوف اور کفار کا رعب، دل میں تو یہ ہے، لیکن ظاہر میں یوں کہتے ہیں اگر ہمیں جنگ کا پتہ ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ ایسے ہیں کہ خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے.
www.dasquran.com.
خود تو میدان جنگ میں نکلے نہیں، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے وہ قتل ہوئے. اللہ فرماتے قل فدرؤوا عن انفسکم الموت، فرما دیجئے تو تم اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارے بھائیوں نے تمہاری بات نہ مانی اور وہ شہید ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، تو تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ تمہاری تدبیر تمہیں یا تمہارے بھائیوں کو موت سے بچا سکتی ہے تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ موت تو ہر کسی کو آئے گی، کسی کو بستر پر اور کسی کو سڑک پر، کسی کو میدان جنگ میں اور کسی کو دکان اور فیکٹری کے اندر، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ گمان نہ کرو، انہیں مردہ مت سمجھو۔ یہ منافقین کو تنبیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو۔ اول تو تمہاری یہ سوچ غلط کہ کسی کا گھر میں رہنا اس کو موت سے بچا سکتا ہے، یہ تمہاری سوچ غلط۔ اور یہ بھی غلط کہ کسی کا جہاد میں جانا یہ گویا کہ اس کی موت یقینی ہو جانے کی علامت ہے، یہ بات بھی غلط۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو خاص قسم کی زندگی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی جس کی حقیقت ہم یہاں دنیا میں سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں بھی فرمایا، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں ڈال دیا اور وہ جنت کی نہروں میں ادھر سے ادھر ادھر جاتے ہیں اور باغات میں پھرتے ہیں اور آسمان کے ساتھ لٹکی ہوئی سونے کی کندیلوں میں وہ ٹھکانہ پکڑتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو ایک خاص قسم کی زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ تو شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دی جو اپنی زندگی اللہ کے باقی رہنے والے دین کے لیے اور باقی رہنے والے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اسے مردہ مت کہو، اسے خاص قسم کی زندگی حاصل ہے۔ اور شہید کو اللہ پاک یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ شہادت کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء یکفر کل شیء الا الدین، اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ ہر چیز کے لیے کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے۔ کسی بندے کا حق ہے وہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا، لیکن بندوں کے حقوق کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ شہید کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے کہ حقوق العباد کسی کو معاف نہیں ہوتے، یہاں تک کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے، اور ان حقوق میں سے قرض کا اللہ کے نبی نے خاص طور پر ذکر کیا۔ یہاں یہ بات جان لیں کہ اس سے مراد وہ قرضہ ہے کہ جس کے ادا کرنے پر انسان قادر ہو اور پھر بھی ادا نہ کرے، یا ایسا شخص جو اپنے پیچھے میراث چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اپنے وارثوں کو وصیت نہیں کرتا کہ میری میراث میں سے میرے ذمے جو قرضہ ہے وہ ادا کر دینا۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، کوشش تو کی اس نے مگر حالات ایسے رہے کہ وہ قرض ادا نہ کر سکا، یا کہ اپنے پیچھے اس نے کوئی ایسی میراث ہی نہیں چھوڑی جس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کی معافی تلافی کی کوئی صورت نکال دیں گے. وہ معافی تلافی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کا قرضہ ہے اللہ پاک اس کے قرضے کے بدلے میں اس کو نیکیوں کا انبار عطا فرما دے اور اسے آمادہ کر لے اس بات پر کہ وہ اپنے مقروض کو معاف کر دے. تو بہرحال فرمائے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاءٌ عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، انہیں روزی مل رہی ہے، اپنے رب کے پاس ہیں، اپنے رب کے پڑوس میں ہیں، اپنے رب کا خصوصی قرب ان کو حاصل ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو عطا کیا. دنیا کی نظر میں تو ان کی جان قربان ہو گئی، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے یتیم ہو گئے، والدین بے سہارا ہو گئے اور اس کی زندگی کی کئی بہاریں چھین لی گئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شہید اللہ کے ہاں جب اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں تو اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان لوگوں کے بارے میں وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں جو ان کے اخلاف میں سے اب تک ان سے نہیں ملے، یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. فرمایا کہ شہیدوں کو ایک اور بات سے بھی خوشی ہوتی ہے، ایک تو خوشی ہوئی اپنی عزت افزائی پر کہ اللہ کے ہاں اسے بڑا مقام ملا، اور دوسری خوشی اسے اس اطلاع سے ہوتی ہے کہ اس کے پسماندگان، اس کی اولاد، اس کے شاگرد، اس کے دوست، اس کے جاننے والے، وہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں جس راہ پر چلتے ہوئے اس نے جان قربان کی ہے. تو یہ دوہری خوشی شہید کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کے پسماندگان بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر چلتے ہوئے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اور اللہ پاک اس کے پسماندگان کو بھی وہی مقام عطا کر دیں گے جو اللہ نے شہید کو مقام عطا کیا. حدیث ثابت ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاف، جن کی اولاد اس درجے کی نیک نہیں ہوگی جس درجے کا نیک ان کا والد تھا، جس درجے کی نیک ان کی والدہ تھی، اور جس درجے کا نیک ان کا کوئی بڑا بزرگ تھا، لیکن اللہ پاک ان والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کو بھی وہی مقام عطا فرما دیں گے جو مقام اللہ پاک نے والدین کو عطا فرمایا. تو اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ کوئی یہ مطلب لے لے کہ جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیر ہماری بخشش کروا دے گا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر بھی بے عمل اور مرید بھی بے عمل، دونوں بے عمل، لیکن اس کے باوجود بعض جاہل قسم کے پیروں نے، دنیا پرست پیروں نے اپنے مریدوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہوتی ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری بخشش کروا دیں گے. ہمارے نعت خوان، ہمارے شاعر، ہمارے واعظ، ہمارے قوال، ایسی چیزیں اور ایسے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ جن کا پیر بڑا طاقت والا ہے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو جنت میں جانا یقینی ہے. تو بھائی یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بھی نیک ہے، والدین بھی نیک ہیں، لیکن اولاد اس درجے کی نیک نہیں جس درجے کے نیک اس کے والدین ہیں. تو اللہ پاک والدین کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی ان کا درجہ عطا فرما دیں گے. اور ایسا تو ہے کہ بعض لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی، انبیاء کی سفارش، اولیاء کی سفارش، شہداء کی سفارش، اور با عمل حفاظ، قراء اور علماء کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ان کی سفارش کی بنا پر بعض لوگوں کو بلند درجات عطا کیے جائیں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی اور اللہ کے فضل کی، اور بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. یہاں دو چیزیں ذکر فرمائیں، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل. شہیدوں کو اللہ کی نعمت بھی ملے گی، اللہ کا فضل بھی ملے گا. تو بظاہر دونوں چیزوں کا ایک ہی مفہوم ہے، لیکن تاکید کے لیے نعمت کے بعد اللہ کے فضل کا ذکر کیا گیا کہ شہید کو اللہ پاک طرح طرح سے نوازیں گے، طرح طرح سے نوازیں گے. جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اللہ پاک اس کو طرح طرح سے نوازیں گے. اور یوں ہی میرے بھائیو، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، اللہ پاک اس کو طرح طرح سے نوازیں گے، وہ اللہ کے ہاں محروم نہیں رہے گا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی شہید کا اکرام سات طریقے سے کیا جائے گا، اور دوسری حدیث میں آیا کہ چھ طریقے سے اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کو نوازا جائے گا چھ طریقے سے. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ یغفر لہ فی اول دفعہ، اس کو پہلی مرتبہ ہی معاف کر دیا جائے گا، گویا کہ اس کو حساب کتاب کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا. اور دوسری بات، وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ اس کو دکھا دیا جائے گا، اپنے جنت کے مقام کو دیکھ کر وہ پہلے سے ہی خوش ہونا شروع ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، شہید عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور فرمایا کہ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن کی جو بڑی گھبراہٹ رہے ہوگی، شہید اس سے بھی محفوظ رہے گا. اور فرمایا کہ وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، شہید کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک موتی دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا. اور فرمایا کہ شہید کے نکاح میں 72 حوریں دی جائیں گی. اور فرمایا کہ شہید کی سفارش قبول کی جائے گی اس کے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کے بارے میں. تو جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے گا، تو اللہ پاک اس کو یوں طرح طرح سے نوازیں گے. یہ وہ فضائل ہیں جو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کے قربان کرنے کو آسان کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب واقعی شریعت کی تعلیمات کے مطابق جہاد ہو اور اس میں اپنی جانیں قربان کی جائیں، تو شہید کو یہ مقام ملے گا. یہ سوچ غلط ہے کہ فرقہ وارانہ اختلافات میں اور قومیت کے اختلافات میں اور سیاسی اختلافات میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو بھی ہم وہی مقام عطا کریں جو کہ اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے والوں کا ہے. یہ سوچ غلط ہے بھائی، اس سے جان چھڑائیے کہ فرقہ وارانہ اختلافات اور مسلمانوں کی آپس کی جنگیں اور قومیت کے اختلافات اور سیاسی اختلافات میں بھی بم دھماکے کرنے والے اور خود کش حملے کرنے والے اور اپنی جان قربان کرنے والے بھی شہادت کے اسی مقام پر ہوں گے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. یہ سوچ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس ہی میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف ہی بم دھماکے اور حملے کرتے رہے. جہاد صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ گوشت پوس اور یہ ہاتھ اور انگلیاں اور پاؤں اور تلوے اور ٹانگیں اور یہ بال اور یہ پلکیں اور یہ دانت اور یہ میدا، یہ پورا جسم اللہ کی نعمتوں کا چلتا پھرتا اشتہار ہے. یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ دیکھنے کی چیزیں، یہ سونگنے کی چیزیں، یہ مرغزار، یہ نظارے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزہ اور آسمان پر ستارے، چاند اور سورج، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. یہ اولاد، یہ والدین، یہ رشتے ناطے، یہ تعلقات، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں. لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہے ہمارے لیے. اور اللہ نے اس طریقے سے اس نعمت کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. نعمتوں تو اللہ پاک نے اپنی دوسری بھی ذکر فرمائی ہیں، لیکن اس انداز میں نے جس انداز میں اپنی اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا. یہ دو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکثر یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن حقیقت میں یہ دو ہیں، ایک یہ 30 پاروں میں محفوظ قرآن، اور دوسرا مکہ مدینہ طائف احد اور بدر اور حنین میں چلتا پھرتا قرآن. یہ دونوں قرآن ہیں، یہ قرآن صامت ہے، قرآن ساکت ہے، اور وہ قرآن ناطق اور قرآن متحرک، حرکت کرتا ہوا قرآن، بولتا ہوا قرآن. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی، عملی تفسیر. اور قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا حضور کے واسطے کے بغیر، صحابہ کو قرآن حضور کے واسطے کے بغیر سمجھ میں نہ آ سکا، حالانکہ ان کی زبان عربی، ان کا تزکیہ ہو چکا، تربیت ہو چکی، حافظہ غضب کا بڑے ذہین، لیکن حضور کے واسطے کے بغیر قرآن سمجھ نہ سکے. تو آج بھی کوئی دانشور اور کوئی طالب علم حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب ان کے اندر رسول بھیجا، انہی میں سے. آپ نے ابھی سنا کہ اللہ درجات کا ذکر فرما رہے تھے کہ لوگوں کے درجات مختلف، اور میں نے عرض کیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے آقا کا، تو اللہ نے آپ کا ذکر فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو تسلی دینا بھی مقصد ہے جو اپنے ساتھیوں کی شہادت سے غم زدہ تھے. 70 ساتھی شہید ہو گئے، حضور زخمی، بہت سے صحابہ زخمی، تو غم تھا. تو اللہ تسلی دے رہے ہیں، بتایا ہی جا رہا ہے کہ نبوت و رسالت کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کے سامنے یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. نبوت و رسالت کے عظیم مقاصد کو دیکھو، ان کے سامنے یہ جان کی قربانی، یہ جسم کی قربانی، یہ سر کی قربانی، یہ مال کی قربانی، یہ اولاد کی قربانی کچھ نہیں ہے. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب رسول بھیجا، انہی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی ہونا اہل عرب کے لیے باعث شرف. آپ کا عرب میں آنا، عربی ہونا اہل عرب کے لیے باعث شرف. اللہ اکبر. عربی ہونے کی وجہ سے آپ کو شرف نہیں ملا، بلکہ آپ کی وجہ سے عربی ہونے والوں کو، عربوں کو شرف مل گیا. میری بات پر غور کیجئے گا، یعنی آپ کے عرب ہونے کی وجہ سے، عرب ہونے کی وجہ سے آپ کو شرف نہیں ملا، آپ کے عرب ہونے کی وجہ سے عربوں کو شرف مل گیا. وہ شعر یاد ہوگا جو میں نے سنایا تھا، کسی نے حسن کے بارے میں کہا، حضور کے حسن کے بارے میں، حسن خود ہنسی ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، حسن خود ہنسی ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، اور روئے زیبا تیرا زینت زیبائی ہے. یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے حسن کی وجہ سے آپ کو حسن نہیں ملا، بلکہ آپ کی وجہ سے حسن کو حسن کی سرد مل گئی. حسن خود ہنسی ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، اور روئے زیبا تیرا زینت زیبائی ہے. تو عرب میں آنا یہ عربوں کے لیے شرف کا باعث، اسی لیے اللہ نے
سورہ زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے بھی ذکر اور شرف اور آپ کی قوم کے لیے بھی کہ عربی زبان میں قرآن آیا تو عربوں کو شرف مل گیا، اور عربوں میں حضور آئے تو عربوں کو شرف مل گیا، فضیلت مل گئی. اسی طریقے سے آپ کا انسانوں میں آنا انسانوں کے لیے باعث شرف. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے مکرم بنایا، مکرم محترم، اور انسان کے مکرم اور محترم ہونے کی مختلف وجوہ ہیں. میری ناقص سوچ کے مطابق انسان کے مکرم اور محترم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے، کوئی ادیب، کوئی صحافی، کوئی شاعر، کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر اور کوئی نابغہ روزگار، تو وہ اس قوم، خاندان اور علاقے کے لیے عزت کا باعث بن جاتا ہے. وہ خاندان والے کہتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. تو انسان فخر کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق. آپ کا بنو اسماعیل میں آنا بنو اسماعیل کے لیے باعث شرف، آپ کا قریش میں آنا قریش کے لیے باعث شرف، آپ کا بنو ہاشم میں پیدا ہونا بنو ہاشم کے لیے باعث فخر، اور آپ کا عبد المطلب کا پوتا ہونا یہ عبد المطلب کے لیے باعث عزت ہے. عبد المطلب کی وجہ سے، ابو طالب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں ملی، ان کا نام دنیا میں چمک گیا حضور کی وجہ سے. اور آپ کا مکہ اور مدینہ میں ٹھہرنا اور رہنا یہ مکہ اور مدینہ کے لیے باعث شرف، اور حجرہ عائشہ میں حضور کا دفن ہونا حجرہ عائشہ کے لیے باعث شرف. ایسا شرف اللہ نے حجرہ عائشہ کو عطا کر دیا کہ سیدہ عائشہ کا کوئی دشمن قیامت تک اس شرف کو چھین نہیں سکتا. جل تو سکتے ہیں، کڑ تو سکتے ہیں، لیکن اس شرف کو چھین نہیں سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کا حجرہ ہمارے آقا کی آخری آرام گاہ بنا، اور مجبور ہیں دوست بھی اور دشمن بھی کہ حجرہ عائشہ پر حاضر ہو کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجبور ہے ہر کوئی وہیں جائے، وہیں جانے پر مجبور. اسے کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. اللہ نے ایسی عزت کروائی، سب کو مجبور کر دیا، آؤ. سیدہ عائشہ کے دامن کو داغدار کرنے والے، تہمت لگانے والے وہ بھی آئیں، گالیاں دینے والے بھی آئیں، ادھر ہی آنا پڑے گا اور کہیں نہیں جا سکتے. تو اللہ نے احسان کیا، بہت بڑا احسان ایمان والوں پر، جب ان میں بھیجا رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے آگے رسالت کے مقاصد بیان فرمائے. چار مقاصد رسالت ہیں. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے رسول بھیجا تاکہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے. تلاوت کتاب، تلاوت قرآن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے، قرآن پڑھ کر سنانا، قرآن کی تلاوت. سورہ نمل میں اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا، اللہ نے کہلوایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کروں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے قرآن کی تلاوت کا. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، ان کی گندگی دور کر دے، ان کی علائشیں دور کر دے، ان کو پاک صاف کر دے، انسانوں کو، اپنے مخاطبین کو، ان کے تصورات کو پاک کر دے، ان کے گھرانوں کو پاک کر دے، ان کے دلوں کو، دماغوں کو پاک کر دے، ان کے تعلقات کو پاک کر دے، ان کے معاشرے کو پاک کر دے۔ یاد رکھیں، جاہلیت قدیمہ ہو یا جاہلیت جدیدہ، یہ گندگی پیدا کرتی ہے، یہ جان لیجیے، اپنے دل میں بٹھا لیجیے۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت، وہ تھی جاہلیت قدیمہ اور آج ہے جاہلیت جدیدہ۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے جاہلیت کا مطلب ہے ان پڑھ ہونا؟ نہیں، اگر ان پڑھ ہونا جاہلیت ہے تو پھر تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا امی تھے، ان پڑھ تھے۔ جاہلیت ان پڑھ ہونے کا نام نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے درندے ہیں، بلکہ درندوں سے بھی بدتر، جن کے دامن پر کروڑوں انسانوں کا خون ہے۔ 300 سال ہوئے ہیں مغربی تہذیب کو اٹھے ہوئے، 300 سال مغربی تہذیب کو اٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور ٹائم بی نے لکھا ہے، میں نے جو ایک کتاب میں پڑھا، مشہور مورخ ہے، اس نے جو لکھا کہ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے یہ تقریباً 6500 سال ہے، اور اس کا اکثر حصہ تقریباً 6000 سال جنگ و جدل میں گزرے ہیں، لیکن 300 سال میں، جب سے مغربی تہذیب کو عروج ملا ہے، 300 سال میں جتنا خون بہا ہے، اتنا خون اس سے پہلے ہزاروں سال میں نہیں بہا۔ حالانکہ تعلیم تو زیادہ ہوئی، لکھنے پڑھنے والے تو زیادہ ہو گئے، سائنسدان زیادہ ہو گئے، اسلحہ بنانے والے زیادہ ہو گئے، اور آسمانوں پر، سورج اور چاند پر کمندے ڈالنے والے، زمین کی تہوں تک پہنچنے والے، بیماریوں کے علاج دریافت کرنے والے، جن کو آپ پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ تو زیادہ ہو گئے، لیکن خون خرابہ زیادہ، فحاشی زیادہ، گندگی زیادہ۔ تو جاہلیت ان پڑھ ہونے کا نام نہیں ہے۔ ذہن میں بٹھا لیجئے، جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کی وحی سے، وحی الہی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنے کا نام جاہلیت ہے۔ وحی الہی سے، احکام الہی سے، شریعت الہیہ سے، کتاب الہی سے بے نیاز ہو کر، بلکہ اس کے مخالف زندگی گزارنے کا نام جاہلیت ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، وحی الہی سے بے نیاز ہو کر اہل مغرب زندگی گزار رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان بھی ایسے بن جائیں، تاکہ وہی جاہلیت قدیمہ واپس آ جائے۔ جاہلیت قدیمہ میں کیا ہوتا تھا؟ اس کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے ہمیں نجاشی کے دربار میں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ سے، جب نجاشی نے پوچھا تھا کہ تم کیا تھے اور یہ نبی تمہیں کس چیز کا سبق دیتا ہے، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی والی حرکات کرتے تھے، صلہ رحمی کو توڑتے تھے، اور پردیسی سے برا سلوک کرتے تھے، اور ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، دبا جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں بیان کی تھی۔
www.dasquran.com
بت پرستی، مردار کا کھانا، فحاشی اور عریانیت، اور رشتوں کا توڑنا، اور پردیسیوں سے، اجنبیوں سے برا سلوک، اور کمزوروں پر ظلم و ستم۔ تو کیا جو کچھ جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا آج جاہلیت جدیدہ میں نہیں ہو رہا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا پاک کرنے کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے۔ صرف مرد اور عورت کے تعلق میں جو گندگی پائی جاتی تھی، اس کی میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک نکاح تو عام ہوتا تھا، جیسے اب بھی ہوتا ہے، نکاح کا پیغام دیا جاتا، ایجاب و قبول ہوتا، اور پھر میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے۔ ایک نکاح تو یہ تھا. دوسرا نکاح یہ تھا کہ بعض اوقات شوہر خود بھیجتا تھا یا بیوی جاتی تھی اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس. شوہر حوالے کر دیتا تھا اپنی بیوی کو کسی اور کے اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے, معاذ اللہ, بالکل جیسے جانوروں میں ہوتا ہے ویسے. اور تیسری صورت یہ تھی کہ ایک ایک عورت سے آٹھ آٹھ اور دس دس مردوں کا تعلق ہوتا تھا. جب بچہ پیدا ہو جاتا وہ سب کو جمع کر لیتی اور ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتی, یہ بچہ تمہارا ہے, اور وہ مجبور ہوتا تھا اسے اپنا بچہ تسلیم کرنے پر. اور چوتھی صورت یہ تھی کہ بعض عورتیں اپنے گھر پر جھنڈا لگاتی تھیں. یہ جھنڈا لگانا, مخصوص جھنڈا لگانا, اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ جو مرد چاہے یہاں آ کر اپنی شہوت کی آگ بجھا سکتا ہے. یہ طوائفیں اور رنڈیاں ہوتی تھیں, وہ جھنڈا لگا کر علل اعلان یہ کسب اور یہ پیشہ کرتی تھی. بچہ پیدا ہو جاتا تو کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا اور وہ اس سے تعلق رکھنے والے مردوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہہ دیتے, یہ فلاں کا بچہ ہے, چنانچہ تسلیم کیا جاتا. کیا جو کچھ جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا آج جاہلیت جدیدہ میں نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر, فحاشی اور عریانیت عام. بعض لوگ اس پر بڑا چڑھتے ہیں, صرف آپ کو فحاشی ہی نظر آتی ہے اور کوئی موضوع نہیں ہے, چاہتے یہ ہیں کہ اس موضوع پر کوئی نہ بولے. لاہور میں جو ہماری بہنوں بیٹیوں نے جلوس نکالا, اس میں یہ نعرے لگائے, میں ناچوں گی میں گاؤں گی, میں ناچوں گی میں گاؤں گی. اللہ اکبر. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے گھر میں بٹھانے کے لیے آئے تھے, عزت دینے کے لیے, شرم و حیا دینے کے لیے, اور تو کھلم کھلا نعرے لگا رہی ہے, میں ناچوں گی میں گاؤں گی. اور یہ نعرے کیوں لگا رہی ہے؟ اپنے خیال میں مولوی کو چڑھانے کے لیے, ملا کو چڑھانے کے لیے. ارے یہ شریعت کیا ملا کی ہے؟ کیا یہ قرآن ملا کا ہے؟ حیا کا حکم, پردے کا حکم ملا کا ہے؟ اور قیامت ملا کی ہے؟ جنت ملا کی ہے؟ دوزخ ملا کی ہے؟ نہیں, یہ سب کچھ تو میرے اللہ کا ہے, یہ اللہ کے احکام ہیں. تو اللہ کے نبی تو آئے تھے پاک کرنے کے لیے, وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرنے کے لیے, دلوں کو صاف کرنے کے لیے, تعلقات کو, معاشرت کو, ثقافت کو, گھروں کو, مرد اور عورت کے تعلق کو صاف ستھرا بنانے کے لیے. لیکن اب پھر جاہلیت قدیمہ واپس پلٹ رہی ہے, گویا کہ یہ جاہلیت کا نیا ایڈیشن ہے, پڑھے لکھوں کی جاہلیت. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور تیسرا اور چوتھا مقصد رسالت کا کیا؟ کہ کتاب کی تعلیم اور سنت کی تعلیم, کہ میں نے نبی بھیجا اس لیے تاکہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے اور سنت کی تعلیم دے, علم سکھانے کے لیے. عربوں کے پاس تو صرف اتنا علم تھا جس علم سے وہ اپنی قبائلی اور صحرائی زندگی گزار سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چلتا پھرتا مدرسہ بن گئے, اور آپ کی چھپر والی مسجد دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی بن گئی, جس یونیورسٹی سے ابو بکر و عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے خلفاء اور فرما روا پیدا ہوئے, خالد بن ولید, ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم جیسے کشور کشا پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے فقہا پیدا ہوئے, اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جیسے محدثین پیدا ہوئے. عظیم ترین یونیورسٹی بن گئی آپ کی وہ سادہ سی مسجد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے بزرگوں اور دوستوں, میری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا آپ نے ان مقاصد کا حق ادا کر دیا. اللہ نے بھیجا تلاوت کتاب کے لیے، تزکیہ نفوس کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے، تعلیم حکمت کے لیے، تعلیم سنت کے لیے، آپ نے حق ادا کر دیا. ذرا توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو قیامت تک، زندگی کی آخری سانس تک دل میں بٹھا لیجیے گا. حضور نے معلم ہونے کا، مربی ہونے کا، داعی ہونے کا، مبلغ ہونے کا، مختصر یہ کہ حضور نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، مگر ہم امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے. ہم امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے. امتی ہونے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ میں لمبی چوڑی تفصیل کو دو جملوں میں سمیٹتا ہوں، دو لفظوں میں آج کل کہتے رہتا ہوں. نبی کا امتی ہونے کا حق ادا ہوگا اللہ کے ذکر سے، نبی والی فکر سے. اللہ کا ذکر، نبی والی فکر. اور یاد رکھیں کہ یہ مسجدیں بھی آباد ہوں گی انہی دو چیزوں سے، یہ عبادت، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دعا، یہ مناجات، یہ گریہ و بکا، یہ استغفار، یہ درود شریف، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ جہاد، یہ درس قرآن، یہ درس حدیث، یہ دین کی نشر و اشاعت، یہ امت کے لیے تڑپنا، یہ امت کے لیے سوچنا، انسانیت کے لیے رونا مانگنا، یہ نبی والی فکر ہے. یہ دو چیزیں آئیں گی تو امتی ہونے کا حق ادا ہوگا. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرے. ترجمہ سن لیے جی آخر میں آیت کریمہ کا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں بھیجا رسول انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک سوال ہے، مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا کہ یہ سوال ہوگا، تو آج یہ سوال ہماری ایک بہن نے کر دیا. فرماتی ہیں ہم آپ سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور آپ کا درس باقاعدگی سے سنتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب ٹی وی پر بھی آپ کا درس آیا کرے گا. ہم نے جب سے یہ خبر سنی ہے سخت تشویش میں مبتلا ہیں. یہ تو بھائی اس میں آپ سن لیجئے، یہ ایک نہ ایک بات، ایک نہ ایک دن بات سامنے آنی تھی. وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی زید مجدہم سے ہے، اور حضرت نے مجھے اجازت دی کہ آپ ٹی وی پر بھی درس دیں، اور خود حضرت نے بھی ٹی وی پر کئی دفعہ درس دیا. تو بھائی کیا مجبوریاں، کیا حالات ہیں، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر گھر میں ٹی وی رکھنا یہ جائز ہو گیا، تو یہ اس کا یقین جانے مطلب نہیں ہے. نہ میرے گھر میں ٹی وی ہے، نہ اپنے بچوں کو ٹی وی کے قریب آنے دیتا ہوں، نہ خود ٹی وی کے قریب جاتا ہوں. اس میں شر غالب ہے خیر پر. اور ہم اگر گھر میں رکھیں تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو شر سے بچا سکیں. بس آنے کا مقصد یہ کہ جو شر ہی شر ہے، تو جہاں شر پہنچتا ہے وہاں خیر کی آواز بھی پہنچے. یا جو لوگ ٹی وی پر آ کر اب شریعت کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، حدود الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسرے اسلامی شاعر کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے سد باب کی کوئی کوشش کی جائے. اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. بہرحال یہ مختصر سی داستان ہے، تو تفصیلی طور پر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو حضرت مولانا سے ہی رجوع کر سکتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ریاض الدین صاحب کا پرسوں آپریشن ہے سر کا، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. فاروقی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے حساب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے.
اور بھائی فرماتے ہیں کہ میرے مامو رشید بیگ کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، اور وسیم کہتے ہیں میرا رزلٹ آنے والا ہے، دعا کریں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں اور پھر جامعہ رشید میں داخلہ لے لوں، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کی اس آرزو کو پورا فرمائے۔ مومن الاسلام اور غلام حسین نے داڑھی رکھنے یعنی بڑھانے کا عزم کر لیا ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک درس میں آنے والے سارے بھائیوں کو داڑھیاں رکھنے اور ساری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے ذکر کی اور نبی والی فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا رب تو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں کو دماغوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، دلوں دماغوں میں جو گندگی اور نجاست گھسی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس کو پاک فرما دے، اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے۔ شرک کی گندگی، کفر کی گندگی، فسق و فجور کی گندگی، شہوت پرستی کی زندگی، دنیا پرستی کی زندگی، یا اللہ حب جا کی گندگی، ان ساری گندگیوں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ان کو بھی، اور جن کے لیے دعا کی درخواست نہ کی جا سکی ان کو بھی، اے اللہ تو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، جن احباب نے، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اور بزرگوں نے اپنے نیک مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ پوری دنیا میں اس درس قرآن کو جو سننے والے ہیں اور سننے والی ہیں، یا اللہ ان کے بھی نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے، یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم وہ نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com